الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے دوستو، اللہ تعالی کی محبت جس شخص کو مل گئی، بہت ہی خوش قسمت انسان ہے وہ، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کھونا پڑے تو وہ انسان کھو لے، لیکن اللہ کی محبت کو حاصل کر لے. اہل محبت دنیا میں بھی مزے سے رہتے ہیں، قبر میں بھی مزے سے رہتے ہیں، اور حشر میں قیامت کے دن بھی مزے سے ہوں گے، اور جنت میں بھی مزے کریں گے وہ. اہل محبت کی شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے، ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ان کے گفتار سے پتہ چلتا ہے، ان کے رفتار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بڑی ہستی سے تعلق رکھتے ہیں. کسی شخص کا وزیر اعظم سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کسی بڑے شخص سے تعلق رکھتا ہے. تو جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زبان کو بھی دیکھتا ہے کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، وہ اپنی رفتار کو بھی دیکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عشاق کی رفتار کو بھی بیان فرمایا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جھکے ہوئے اپنے آپ کو مٹا کے چلتے ہیں. ایسی شان ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کو آپ دیکھیں چلتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ بھی کیا بھیجتا ہے ان لوگوں کے سامنے. ان کی رفتار بھی عجیب مستانہ ہوتی ہے، اور ہمیں ان کی رفتار سے ایسا پتہ ملتا ہے کہ کسی بڑی ہستی سے ان لوگوں کا تعلق ہے. وہ ایسا خزانہ دل میں چھپائے ہوئے چل رہے ہیں. یہ جس شخص کی جیب کے اندر 1 کروڑ روپے کا موتی ہوتا ہے تو اس کی رفتار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کہ وہ چیز اس کو مست رکھ رہی ہے، اس لیے بڑے بڑے مالداروں کو خاطر میں نہیں لا رہا. اگرچہ ظاہری طور پہ بہت ہی فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ موتی جو اس کی جیب کے اندر ہے یا اس کی گدڑی میں ہے، وہ موتی اس کو ہر وقت مست رکھتا ہے. جس پہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے قلب میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. کون سے ارماں ہیں؟ یہ جائز ارماں نہیں، حرام ارماں ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ اپنے حرام تمناؤں کو دفن کر دیتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، جو خزانہ ہوتا ہے وہ ویرانی میں دفن کیا جاتا ہے، آبادی میں دفن نہیں کیا جاتا. پہلے زمانے میں لوگ جو خزانہ جو ہے دور دراز جنگلوں میں جا کے دفن کرتے تھے کہ کہیں وہاں کے پتہ نہ لگا لے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ بھی قلب ویران میں دفن ہوتا ہے. جو شخص اپنے قلب کو ویران کرتا ہے، ویران کا مطلب کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو ویران کرتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قلب کو بیمار کر دیں یا ایسی غذا کھا لیں جس سے ہمارا دل جو ہے اجڑ جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی حرام خواہشات ہے جس سے اس کا قلب ویران ہو جاتا ہے، لیکن وہ ویرانی ایسی ہو ہے کہ لاکھوں آبادیاں بھی اس کو گارڈ آف آنر اور سلوٹ اور توپوں کی سلامی پیش کرے، پھر بھی اس ویرانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوستو ایسی نعمت ہے کہ بندگان خدا نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدات کیے، اور اپنے کیسے لمبے لمبے اسفار کیے، اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی, اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ بغیر ان کی صحبت کے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے, ہے نا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی ہے تجربہ دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل ساتھ جو رہبر کے رہتا ہے. ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مشائخ کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے, ایسا تعلق ہو ان کے ساتھ کہ اے خالطوہم لتکونوا مثلہم, کہ جو شخص جتنا زیادہ اپنے شیخ پہ فدا ہوتا ہے, اپنے بڑوں پہ فدا ہوتا ہے اور ان کی تعلیمات پہ 100% چلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ نہیں کہ اس سے خطا نہیں ہوگی, ڈگمگائے گا نہیں, گرے گا نہیں, یہ تو ہوگا. لیکن مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے میرے یارو, میرے دوستو, ذرا اللہ کے راستے میں قدم تو اٹھاؤ, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خود بخود اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی عجیب ہے کہ زلیخا نے جب اپنا گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو 7 کمروں میں جا کے بند کر لیا, اور 7 شاہی دروازے تھے, 7 تارے لگا دیے شاہی دروازے پہ کہ کسی طرح سے یہ بھاگ نہ سکے اور میری حرام خواہش کو پورا کر لے. حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بالکل مجھ کو مقید کر لیا ہے, راستہ کوئی بھی جو آگنے کا نہیں ہے. بہرحال ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ راستہ کوئی نہیں ہے, 7 شاہی تالے لگے ہوئے تھے, کس طرح سے ممکن تھا کہ یہ تالے ٹوٹے, اور وہ بھی شاہی تالے تھے, کس قوت کو, کس یعنی مضبوط تالے ہوں گے وہ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بھائی میرا کام تو ہمت کرنا ہے, میرا کام تو ہے کہ میں ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھاگوں. جس طرف زلیخا مجھے دعوت دے رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف, تو میرا کام ہے کہ میں تو بھاگوں, باقی اللہ کا کام ہے ہمیں بچانا گناہ سے. عجیب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو جیسے جیسے دروازے کے قریب پہنچتے تو کھٹ سے وہ شاہی تارا ٹوٹ جاتا, پھر دوسرے دروازے پہ پہنچے کھٹ سے وہ بھی ٹوٹ گیا, یہاں تک کہ 7 دروازے کھل گئے اور 7 تالے ٹوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس گناہ سے. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ پینے کا ارادہ تو کرو, شیخ پینے کا ارادہ تو کرو, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, تو قلب ویران کرنا پڑتا ہے. خواہشات جو حرام خواہشات ہیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اس وقت ان خواہشات پہ عمل نہیں کرنا, بس سمجھے کہ آپ کا قلب جو ہے ویران ہو گیا ہے. جب قلب ویران ہوگا تو اسی قلب ویرانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا خزانہ عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس قلب کو معمولی مت سمجھو, جو قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعا برکاتہم اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اس نے درد دل دے کر مجھے یہ ارشاد کیا, اس نے درد دل دے کر مجھے یہ ارشاد کیا, ہم اسی قلب میں رہیں گے جسے برباد کیا. اللہ تعالیٰ اسی قلب میں آتے ہیں. دوستو دل کو آباد کرنا تو ہر شخص جانتا ہے, یعنی اپنی حلال حرام جو خواہش ہے اس کو پورا کر لیا, گویا کہ آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب دل کو آباد کر رہے ہیں. دل کو آباد تو ہر شخص کرنا جانتا ہے, بلکہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے قلب کو آباد رکھتے ہیں. ہر طرح کا عائش کا سامان مہیا ان کے پاس ہوتا ہے, اور ہر طرح کے یعنی عیش کا سامان اور ہر طرح راحت کا سامان اور جتنے بھی یعنی نافرمانیاں ہیں سب ان کے پاس سامان موجود ہوتا ہے. اپنے قلب کو آباد کرتے ہیں, کوشش کرتے کہ ہمارا قلب جو ہے آباد رہے. لیکن مومن کی شان تو الگ ہے نا, مومن اپنے قلب کو آباد اور برباد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب اپنے قلب کو آباد کرتا ہے, یعنی جو جائز ہنسی مزاح ہوتا ہے اسے قلب کو آباد کرتا ہے, اچھی مقویات غذا کھاتا ہے تو قلب اچھا ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, اور جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آتا ہے تو اسی قلب کو وہ برباد کر دیتا ہے, یعنی اس کے قلب کے اندر اس کے دل میں قیمت نہیں ہے. مومن کے سامنے اس کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے, چاہے اس کے سامنے اللہ کے حکم کی قیمت ہوتی ہے. حضرت جناب شاہین اقبال اثر صاحب جواب اور کاتم فرماتے ہیں, دل کی مانو یا خالق دل کی، دل کی مانو یا خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے کس کی مانو گے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ فلمیں ڈرامے اور یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو نہیں دیکھنا، اب اس کا دل کہتا ہے یار کیا حرج ہے، خبروں کو کیسے پتا چلے گا، معاشرے کا کیسے معلوم ہوگا، آس پاس کے ماحول کا کیسے پتا چلے گا، خبریں کیسے ہمیں ملیں گی؟ تو اس وقت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو، تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو، الہی میں رہوں بس خبردار تیرا۔ دوستو سارے جہاں کی خبریں آپ نے معلوم کر لی، لیکن اپنی خبر نہیں ہے، اپنی قبر کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ ہمارا راستہ کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کس طرف ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، یعنی نظر ہماری دنیا کی طرف ہے اور قدم ہمارے دن بدن ہمارے قبر میں جا رہے ہیں، کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ایک ایسی گھبراہٹ کی چیز ہے، وحشت کی چیز ہے، پریشانی کی چیز ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے تو ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے، مومن کے لیے عجیب شان ہوتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ہے نا، وہ ایک بزرگ کی شکل میں آ جاتی ہے اس کے سامنے، وہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان سے ان کے دل جوئی کرتے ہیں، ان سے پیدا ہوتا ہے، ان کی گھبراہٹ دور کرتے ہیں۔ تو یہ موت جو ہے بھائی، اگر آپ نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کا محبوب جو ہے وہ سمجھے کہ دریا کے اس پار ہے، اس پار، تو آپ کیسے ملاقات کریں گے اپنے محبوب سے؟ دریا کو پار کرنا پڑے گا، وہاں پل ہے، پل کو کراس کرنا پڑے گا۔ آپ چاہیں کہ نہیں بھائی ہمیں محبوب کی ملاقات یہی ہو جائے، لیکن محبوب آپ کا تو اس پار ہے۔ تو وہ عاشق جو ہوتا ہے محبوب کی ملاقات کے لیے وہ سب کچھ گوارا کر لے گا، اگر پل نہ بھی ہوا تو کشتی ہائر کرے گا، کشتی نہ ہوا کسی طرح کسی یعنی سوئم جو کر سکتا ہے اس سے دوستی کرے گا، مجھے تیرنا سکھاؤ یار، کسی طریقے سے میں اپنے محبوب کے پاس چلا جاؤں، مجھے محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ تو ہر طرح کی وہ تدبیر اختیار کرتا ہے محبوب کی ملاقات کے لیے۔ تو جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ تو دنیاوی محبت ہے، دنیاوی محبوب ہے، اور یہ تو ختم ہو جائے گی محبت، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی محبت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات کی محبت ہے۔ گیا حسن حوان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے عشق مجازی میں مبتلا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ باپ کو الگ کر دیا، بچے کو الگ کمرے میں لے گئے، ان کو سمجھاتے رہے دیر تک۔ پھر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہی شعر پڑھا کہ گیا حسن حوان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ حضرت نے تین دفعہ میں نے یہ شعر پڑھا تو جوان کے اس کو محسوس ہوا، اس سے کہنے لگا کہ حضرت ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل میں بالکل ہی نفرت پیدا ہو گئی اس کے لیے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ یہ اللہ والوں کے باتوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے بھائی، اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر ہے، تاثیر ایسی ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے میں ولایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک میں کیسی تاثیر ہوگی؟ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی ادھر آؤ میرے پاس۔ سبحان اللہ، کیا رحمت تھی! یہ نہیں ڈانٹ کے نہیں فرمایا کہ تم کیسی نازیبا بات کرنا کام کرنا چاہتے ہو، تم کیسی یعنی نامراد سے بات کر رہے ہو، شرم نہیں آپ کو آتی؟ کچھ نہیں فرمایا، اے میرے صحابی ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، تبلیغ کا کیسے پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں ہے؟ جی یا رسول اللہ ماں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر آپ سے کوئی ان کے ساتھ زنا کی اجازت چاہے تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں تو اس کا سر کاٹ دوں گا۔ تمہاری بہن ہے؟ جی بہن ہے۔ اگر اس کے لیے اجازت مانگے کوئی، اس کو بھی مار دوں گا۔ یہاں تک کہ آپ نے پھر تمام رشتے داروں کا نام لیا، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، سب کے لیے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو یہ سوچو تو وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ جب ہم بدنظری کرتے ہیں تو کیا وہ کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر ہماری بیٹی کی طرف کو بدنظری سے دیکھے تو ہمیں کتنا غصہ ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بزرگ ایک شخص تھے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میری جوان بیٹی ہے، جب میں میرے ساتھ باہر جاتی ہے تو کوئی اس کو دیکھتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ گولی مار دیں ایسے شخص کو۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے بھائی۔ جس طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماں، خالہ، بہن، بیٹی کو وہ دیکھیں تو پھر وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کیوں آپ اس کو دیکھتے ہیں بری نظر سے؟ چاہے آپ بری نظر سے دیکھیں یا اچھی نظر سے دیکھیں، دیکھنا ہی حرام ہے۔ زنا لائیں نظر، بدنظری آنکھوں کا زنا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ ولایت میں شامل ہے۔ ولایت میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بلکہ جو شخص آنکھوں کی حفاظت کر لے گا تو میں اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ولایت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے گا۔ کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص بھینس اٹھاتا ہے، جو بھینس اٹھانے کی مشق کرتا ہے دن رات، اس کے لیے بکرا اور چوزا اور مرغی اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بھینس اٹھا لے گا تو وہ مرغی بھی اٹھا لے گا۔ تو ایسی مشق کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، وہ بھی تو کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی، بھوپھی ہے جس کے ساتھ تم جو ہے وہ زنا کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ، اے میرے صحابی کے اللہم طہر قلبہ، اس کے قلب کو پاک کر دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی ہوئی، اس عالی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک پھر مجھے زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا، مجھے خیال بھی نہیں آیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، بزرگوں کی باتوں میں ایسا اثر ہے۔ تو حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ بس ایسا لگا کہ جیسے میرا دل بالکل ہی صاف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات، ایک بات یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ نفع اسی کو ہوتا ہے کہ جو اعتقاد کے ساتھ اور حسن ظن سے وہ باتوں بزرگوں کی سنتا ہے، اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، حضرت معلومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں دوائی جو ہے کھا لیتا ہوں تو مجھے اس سے صحت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ دوائی اصل چیز جو ہے وہ فائل نہیں ہے، یعنی وہ کام کرنے والی نہیں ہے۔ دوائی سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اس کی طبیعت کے اندر اس چیز کے بارے میں اعتقاد ہوگا اتنا ہی مثبت اثر اس کی صحت پہ پڑے گا۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مضبوط قلب والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا قلب مضبوط ہوتا ہے وہ بے فکری سے رہتا ہے اور جنات اس کے پاس نہیں آتے۔ جنات پہلے جو ہے وہ دور دور جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر وہ جنگلوں سے چھوڑ کر آبادی میں آنے لگے، اور لوگوں کے گھر جو بالکل ویران پڑے ہوتے تھے وہاں آباد رہنے لگے، آباد ہونے لگے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا مشغلہ ہے انسانوں کو ڈرانا اور ان پہ حاوی ہو جانا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو جس شخص کا قلب مضبوط ہوتا ہے اس پہ کبھی بھی آسیب کا اثر نہیں ہوتا، جنات اس پہ اثر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تو قوت مدافعت بہت ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس کی قوت مدافعت کمزور ہے اس پہ کرونا کا اثر ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا بہت زبردست اثر پڑتا ہے طبیعت پہ۔ جتنا زیادہ انسان سوچے گا کرونا کے بارے میں، تعاون کے بارے میں، اور فکر میں لگا رہے گا ہر وقت، اتنا زیادہ یہ مریض پہ حاوی ہو جائے گا۔ اگر بیمار نہیں بھی ہوگا، بیمار پڑ جائے گا یہ۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس چیز کو سوچنا نہیں، دوا کرو، تدبیر کرو، لیکن سب سے بڑی دوا یہ ہے کیا؟ بے فکری۔ بے فکری سب سے بڑی دوا ہے۔ بے فکر ہو کے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر سب چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو پوری کشتی، جو اس زمانے میں کشتی میں لوگ سفر کرتے تھے، پوری کشتی جو طوفان کے اندر آ گئی، اب کشتی پوری ڈوبنے والی ہے, سب لوگ پورا جہاں مچ گیا, لو شور شرابا یہ وہ کر رہے ہیں سب, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, کہہ دو کہ ہرگز ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, الا ما کتب اللہ لنا, مگر جو اللہ نے وہ مصیبت لکھ دی ہے بندے کے فائدے کے لیے. اب سوچیں کہ اس حالت میں کشتی ڈوب رہی ہے, چاروں طرف شور شرابہ ہے, لیکن یہ بزرگ اطمینان استقلال کے ساتھ بے ہوئے پڑ رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا بھائی, پریشان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پتا کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہمارے لیے مقدر میں لکھی چیز ہے وہ تو آ کے رہے گی, اگر کرونا ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, اللہ نے لکھی ہوئی ہے. لیکن اپنی طبیعت کے اوپر اس قدر اس کو حاوی کر لینا, اس کے بہت زیادہ منفی اثرات صحت پہ پڑتے ہیں. اس لیے بے فکری سے ہو کر اپنے کام میں لگے رہے, جو تدبیریں بتائی ہیں ڈاکٹروں نے ان تدبیروں پہ عمل کریں. لیکن اس قدر پریشان رہنا ہر وقت کہ بھائی موت نہ آ جائے, بھائی موت جہاں لکھی ہے وہ تو آ کے رہے گی نا. حضرت حانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایک سات دوست جا رہے تھے تو ایک دم سے تیز بارش ہونے لگی, بجلی گرنے لگی. اب یہ سات دوست جلدی سے ایک بستی میں جا کے پناہ لے لی انہوں نے, اب بجلی وہاں بھی گرنے لگی. اب یہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ بجلی جو ہے ہمیں کسی کو لقمہ بنانا چاہتی ہے, ہم ساتوں میں سے کسی ایک کو, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں. بھائی جس کی باری ہوگی, جس کی موت لکھی ہوگی وہ مر جائے گا نا, ہم تو بچ جائیں گے نا, یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. اب انہوں نے تدبیر یہ سوچی کیسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے اس بستی سے نکلتے جاتے ہیں, جس کی باری ہوگی بجلی آگے اس پہ گرے گی وہ مر جائے گا, ہم بچ جائیں گے. پہلا آدمی گیا بجلی نہیں گری, دوسرا گیا نہیں گری, تیسرا گیا نہیں گری, یہاں تک کہ چھ آدمی نکل چکے بستی سے, کسی بجلی نہیں گری. اب ساتواں آدمی اندر رہ گیا, اس کو تو یقین ہو گیا میں ہی ہوں, میرے اوپر بجلی گرے گی. اب وہ ڈر کے مارے باہر ہی نہیں آ رہا, کہہ رہا میں بھی بستی سے باہر جا رہا ہوں بھائی. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب یہ چھ کے چھ دوست گئے, اس کو زبردستی بستی سے باہر لے کے چلے گئے, باہر اس کو بستی باہر کر دیا, اس کو بستی سے باہر کر دیا, یہ لوگ بستی کے اندر رہ گئے. جیسے یہ لوگ اندر رہے بجلی آئی اور چھ کے چھ کو ہلاک کر دیا, اور اس آدمی کی زندگی اللہ نے بچانی تھی, اس کو اللہ نے بچا لیا. حالانکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے کسی ایک کی موت لکھی ہوئی ہے, ہمیں تو کسی ایک کو مرنا ہے. لیکن کیا وجہ, کیا یہ پتا تھا کہ اس کی وجہ سے تم چھ کے چھ بچ رہے ہو, اس انسان کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی, تم چھ کی اللہ نے موت لکھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ یہ شخص تمہارے ساتھ تھا اس لیے بجلی نہیں گر رہی تھی. تو موت تو آنی ہے, جہاں بھی آئے گی انسان, کتنا بھی کر لے, کہاں فرار کر لے, وہ تو آئے گی, اس سے ڈرنا کوئی نہیں ہے, وحشت نہیں کرنا, گھبرانا نہیں ہے. حضرت کی معلومت حانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہو جائے گی, اس کے بعد ایک گناہ بھی ہوگا لیکن اللہ سے وحشت نہیں ہوگی. محبوب سے محبت ہوتی ہے, وحشت نہیں ہوتی انسان کو. اگر محبوب کے بھی نافرمانی بھی کر لیتا ہے لیکن اس کو گھبراہٹ اور وحشت نہیں ہوتی محبوب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جب بندے کو ہو جائے گی تو اس کی اللہ کی حیبت رہے گی لیکن وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوگی. ان کو یہ خیال ہوگا کہ میرا محبوب ہے, میرا اللہ ہے, ماں سے کتنی محبت کرنے بڑھ کے محبت کرنے والا میرا اللہ ہے. تو پھر اس زاویے سے اور اس سوچ کے ساتھ وہ بے فکر رہے گا اور موت کو بھی لبیک کہے گا. موت ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ بھائی اسی کے ذریعے سے بات کر رہا تھا, محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو گزرنا پڑے گا موت سے. اور اللہ والوں تو موت کے تو مشتاق رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی, اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک, اے اللہ میں آپ سے ملاقات کے شوق طرف چاہتا ہوں. اللہ اکبر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں ان کے قلب میں بھی کیسی تڑپ ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی, ہم لوگ تو نظر نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمیں دنیا سے محبت اور اٹیچمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم دنیا کی برداشت نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا ہے نا, اس سے پہلے بچہ یہی سمجھتا ہے کہ ماں کا پیٹ ہی بڑی دنیا ہے میرے لیے, میں اسے باہر نہیں آنا چاہتا. لیکن جب باہر آتا ہے پھر اسے کہا جائے کہ واپس جانا ہے, کہے گا ہرگز نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, کہاں اندھیرے میں اور کہاں وہ بالکل ہی ایسی دنیا ایسی جگہ کہ بالکل ہی دم گھٹتا وہاں جاؤں دوبارہ واپس میں. تو دنیا اور جنت کا یہ معاملہ ہے میرے دوستو, دنیا سے جس وقت ہم چلے جائیں گے نا تو پھر کتنا ہی ہمیں کہہ دے کہ واپس جانا ہے, ہم کہیں گے نہیں بھائی دنیا واپس نہیں آنا, جنت میں جانا ہے, آخرت کے مزے کچھ اور ہوں گے میرے دوستو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائے. ایک عورت تھی تو اس نے جب دیکھا کہ اس علاقے میں تعاون, جب سوچیں کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, اب اس نے اپنے تین بچے تھے, تینوں بچوں کو لے کے کوٹھی کے اندر جا کے بیسمنٹ میں جا کے قید ہو گئی کہ میں اپنے بچوں کو بچا لوں گی, یہاں پہ وائرس نہیں پہنچے گا, بچوں کو بچا لوں گی, بچے کو وہاں پہ وائرس نہیں پہنچے گا. چور ڈاکو آئے اس کو لوٹ نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی عورت سو رہی ہے, کوئی مرد سو رہا ہے, اس کو سانس کی آواز ہے, جو چوروں کو وہ ڈر کے ہمارے بھاگ گئے ہے نا. اب ایک بھیڑیا آیا اور اسی بچے کو اٹھا کے لے گیا, وہ اس کو مار دیا. مطلب یہ بتانے کا ہے کہ جہاں موت انسان کی لکھی ہوئی ہے نا اسی تو انسان نہیں بچ سکتا نا, جہاں لکھا ہے جس وقت لکھا ہوا ہے وہ تو آگے رہے گی. لیکن ہم اس قدر اتنا پریشان ہو جائیں موت کے لیے, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے یہ ایک پل ہے, اس پل سے گزر کے جانا پڑے گا, اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر اتنا مزہ آئے گا کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی چاہیے. اللہ کی محبت کا دل میں پیدا ہو جائے گی, اب اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت آسان ہے, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے بھائی ان کے پاس رہو, ان سے حاصل کرو. ارے نواب کیسر صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہو گئے, وہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس گلشن اقبال میں آتے تھے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ان سے ایک مضمون سنتے تھے. فرماتے تھے نواب کیسر صاحب جو حضرت حکیم الامت کے صحبت یافتہ تھے, لیکن نواب تھے, نام کے نواب تھے, اس قدر اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا, اتنا مٹایا ہوا تھا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. نواب کیسر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے شیخ سے کہ حضرت آپ کے قدموں کو میں یہاں آنا آپ کے پاس ملاقات کے لیے ان قدموں کو آپ کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. وہ فرماتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ان سے ہمیشہ فرماتے تھے کہ نواب کیسر صاحب وہ ملفوظ سنائیے جو آپ نے براہ راست حضرت حکیم الامت سے سنا ہے. تو حضرت حکیم الامت سے سنا کس نے؟ نواب کیسر صاحب نے, اور نواب کیسر صاحب سے ہم لوگوں نے سنا. تو اتنا یعنی ثقہ کتنا کس قدر مضبوط یہ روایت ہے. حضرت نواب کیسر صاحب فرماتے تھے کہ مجلس سو رہی تھی اور خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے. تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت اللہ والوں سے محبت کیسے, اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب جن لوگوں کو اللہ کی محبت حاصل ہے ان کے جوتوں میں پڑ جاؤں. پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتوں میں گھس جاؤں, مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی محبت حاصل ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دو, اپنے آپ کو مٹا دو, اپنی انا کو فنا کر دو. اگر کوئی رتبہ چاہتا ہے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے تو کیوں اہل محبت کی محفل میں آئیے؟ اگر اپنا ہی لے کے آنا اللہ والوں کے پاس تو جا کے مٹکا بھر کے آئے گا تو بھائی کیا لے کے جاؤ گے یہاں سے؟ اگر خالی مٹکا لے کے آئیں گے اللہ والوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس خالی مٹکے میں اپنا فضل فرمائیں گے, کچھ نہ کچھ بھیک عطا فرما دیں گے. جب آپ کا مٹکا پہلے سے بھرا ہوا ہے, پیالہ بھرا ہوا ہے, آپ بھیک لینے گئے ہیں, دیکھا کہ پیالے میں تو پہلے ہی بھیک موجود ہے تو ابھی اس میں کیا بھیک ملے گی؟ جو خالی مٹکا لے کے آتا ہے تو اسی پہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اپنے مشائخ کے پاس اس نیت سے جاتے تھے کہ تاکہ ہماری جو انا ہے وہ فنا میں تبدیل ہو جائے, کیونکہ یہ ایسا مرض ہے یہ تکبر کا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کہ نہ عبادت کام میں آتی ہے کوئی چیز کام نہیں آتی. جب تکبر کا ایٹم بام آئے گا تو ہزاروں سال کی عبادت کو بالکل ملیا میٹ کر دے گا, ہے نا. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی, ہزاروں ہزاروں برس عبادت کی تھی, لیکن اس کے اندر ہی ایک مرض تھا, کیا؟ تکبر کا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا. اس کی نظر اپنی ذاتی کمالات پہ جاتی تھی. اللہ نے حکم دے دیا اس چیز کا, اللہ نے حکم دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بدنظری جو آنکھوں کا زنا ہے, لیکن ہم اپنے اندر استعمال کرتے ہیں, لے نہ دیا بس دیکھ لیا, اس سے کیا ہوتا ہے, ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم لے نہ دیا دیکھ لیا, اس سے کیا ہوتا ہے. ارے بھائی ہم دین سیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ دین سیکھتے ہیں, ایک بڑے عالم آتے ہیں ان سے دین سیکھتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. اصل میں ہم اپنی عقل سے دین سیکھتے ہیں نا, اپنی عقل سے فتویٰ لیتے ہیں اور اس سے ہم عمل کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتوں میں پڑ جاؤ, اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. تو شیطان کے اندر یہ مرض تھا کہ اپنی عبادات کو دیکھتا تھا, اپنے ہنر کو دیکھتا تھا, اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا اس نے. اللہ نے فرمایا جب کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, تو اس نے سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلا, انا خیر, انا. یہ انا, یہ اسی انا کو تو فرا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں, اسی انا کو برباد کر دیا شیطان نے. آج ہم اللہ والوں کی غلامی نہیں کرتے, اللہ والوں کے مواعظ نہیں پڑھتے, اللہ والوں کا نام بھی نہیں لیتے, اور جتنے بھی مقرر آتے ہیں یوٹیوب پہ جہاں بھی ہوں, کوئی مجھے دکھا دے جس جو اللہ والوں کا نام لیتا ہوں. ان کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, انا خیر, انا خیر, میں بہتر ہوں. آپس میں کمپٹیشن ہوتے ہیں تقریروں کے, پھر کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ کس کے زیادہ فالوورز ہیں, پھر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے, پھر اس پہ بیان کیے جاتے ہیں کہ میرے اتنے فالوور ہو گئے ہیں, کتنے لائکس ہو گئے ہیں. تو یہ سارا دکھاوا اس کے اندر ہے, یہ خیر بننے کے لیے, لوگوں کی نگاہوں میں ایک مقام چاہنے کے لیے یہ سب کھیل تماشے ہو رہے ہیں. اسے دین کیا سیکھیں گے میرے پیارے دوستوں. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کریں, بہت آسان ہے, گھر بیٹھے بیٹھے ہم دین سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الجلیس خیر من الوحدہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ الجلیس خیر, یہ نیک آدمی جو ہے اس کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے, تنہائی سے بہتر ہے, اور برے آدمی کی صحبت سے بہتر ایک انسان تنہائی میں رہے. تو صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے, ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی صحبت میں بس یہ صحبت سمجھتے ہیں, بلکہ آج کل صحبت اور ترقی کر کے سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. جیسے جیسے ہم جس شخصیت کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہم ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. جس کو ہم سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں, چاہے فیس بک پہ ہو, یوٹیوب پہ ہو, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن کا لٹریچر ہم پڑھ رہے ہیں, گویا کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو تقریریں سن رہے ہیں, گویا کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج ہمارا ذہن ویسے ہی بنے گا جو چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں. جیسا انسان سنے گا ویسا ہی بولے گا. اس لیے میرے شیخ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے دو کان دیے, ایک زبان دیے ہیں, جتنا زیادہ انسان سنے گا ویسا ہی بولنے لگے گا. جس کی سنتا ہے اسی کی گاتا ہے, اسی کی بولتی بولتا ہے وہ. جو چیز سنو گے نا ویسے ہی بولے گا. اللہ والوں کا کلام سنیں گے, اللہ والوں کی باتیں سنیں گے, معرفت کی باتیں سنیں گے, تعلق معاللہ کی باتیں سنیں گے, گناہوں کو چھوڑنے کی, گندگی سے چھوڑنے کی باتیں سنیں گے, تو زبان سے بھی ایسے ہی پاکیزہ الفاظ نکلیں گے. اور جب ہم ایسی گند اور غلیظ باتیں سنیں گے تو میرے دوستوں ہماری زبان سے کیسے اچھی باتیں آئیں گی. ہم ایک دنیا دار انسان ہوتا ہے جو گناہ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ دین کی بات کرتا ہے تو دین کی بات بھی اس کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. کیا وجہ ہے؟ کہ دل کا معاملہ ہے. جیسا دل انسان کا بن جاتا ہے نا, ویسا ہی اس کے ہر چیز, اس کا ذہن بھی ویسا بن جاتا ہے, اور اس کی زبان بھی ویسی بن جاتی ہے. اس لیے آج ہماری ذہن کی نشو نما اور تربیت جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اور آج ہم دین وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, ارے کتنے فالوورز ہیں ڈاکٹر صاحب کے, اور وہ تو انگلینڈ میں, امریکہ میں, اور کہاں کہاں سے جو ہے ان کے جو ہے وہ چاہنے والے اور سننے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ ان کی اتباع کرنے والی عوام الناس ہیں یا علماء ہیں. جس کی اتباع کرنے والے علماء نہیں ہیں سمجھو کہ یہ شخص حق میں نہیں ہے. اکثر عوام الناس ہے اس کی اتباع کرنے والے. علماء جو ہیں وہ ہر ایک کی اتباع تو نہیں کریں گے, علم کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ شخص جو بک رہا ہے آئے یہ قرآن حدیث کے موافق ہے یا اس کے خلاف ہے. اپنی تو بولتی نہیں نا, اپنا تو نہیں ہم نے کچھ کرنا نا. اللہ والوں نے جو طریقہ بتایا ہے, ہمیں جو پیمانہ بتایا ہے, ہم اس کو اختیار کریں گے. تو جیسی صحبت ہمیں ملے گی ویسا ہی ہمارا ذہن بنتا جائے گا. ذہن جیسا ہمارا بنے گا ویسی ہم, ہماری تربیت ہوگی پھر. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گمراہ لوگوں کی باتیں نہ سنو. کیسے معلوم ہو کہ گمراہ شخص سے؟ اس زمانے کے بڑے بڑے محقق علماء سے پوچھو اس شخص کے بارے میں کہ آیا یہ شخص اہل حق میں سے ہے کہ نہیں, میں اس کا بیان سنوں کہ نہیں سنوں. میرے شیخ کو سعودی عرب سے کسی نے خط لکھا اور پوچھا کہ حضرت والا ایک شاہ صاحب کا درس ہوتا ہے, کیا میں ان کا درس شروع کروں؟ اصل کی تربیت ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے تو انسان اس سے ایک ایک بات پوچھ کے اپنی تربیت لیتا ہے. وہ خط لکھا, حضرت نے فرمایا کہ اس کا کوئی شیخ تھا, کوئی بڑا بابا تھا؟ فرمایا کہ نہیں, کسی تربیت لی اس نے نہیں. حضرت نے فرمایا کہ لا تاخذہ بابا من لا بابا لہ, جس کا بابا نہیں ہے اس کو بابا مت بناؤ, بابا مت بناؤ, ورنہ تم خسارے میں پھنس جاؤ گے. جس گڑے میں وہ گرا ہوا ہے تجھے بھی اس کو لے جائے گا, تجھے بھی اس میں لے جائے گا. ایک انڈا جا رہا ہے, آپ انڈے کا دامن پکڑیں گے تو کہاں, جہاں انڈا جائے گا وہیں بھی آپ جاؤ گے. جب بینا موجود ہے تو انڈے کا دامن کیوں پکڑ رہے ہو بھائی آپ؟ جب رہنمائی ایک جماعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت حق پہ رہے گی قیامت تک. جب یہ جماعت موجود ہے تو بھی فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں ہم؟ علماء سے پوچھیں کہ یہ جناب جو تقریر کر رہے ہیں بھائی, یہ لوگ جو ہے یہ عالم نہیں ہیں, یہ مقرر ہیں, یہ تقریر کرتے ہیں, ان کے اندر ہنر ہے تقریر کرنے کا. اگر آپ نے چند کتابیں یاد کر لی, انسان نے چند کتابیں یاد کر لی اور کیا وہ علامہ بن جائے گا؟ وہ کتابیں یاد کرنے سے وہ علامہ تھوڑے بنتا ہے. کسی انسان نے یہ ہے وہ عربی پڑھ لی تو کیا وہ بڑا بڑا علامہ بن جائے گا؟ عربی پڑھنے سے یا کتابیں پڑھنے سے کوئی علامہ اور رہنمائی کے قابل نہیں بنتا, رہبر کے قابل نہیں بنتا یہ شخص. اس کا حال ایسی ہوگا جیسے کہ ایک اونٹ جا رہا تھا اور ایک چوہا جا رہا تھا, دونوں کی دوستی ہو گئی. اب چلتے 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 جو پانی آ گیا, اونٹ نے جیسے قدم رکھا گھٹنوں تک پانی, اونٹ نے کہا کہ جناب چوہے صاحب آپ تو میری رہنمائی کر رہے تھے, پیرو مرشد صاحب آپ تو میری رہبری کر رہے تھے, آپ چلیے نا قدم رکھیے اندر, کہاں آپ پیچھے رک گئے ہیں؟ کہا کہ حضور, کہا کہ آپ کا جہاں قدم رکھا ہوا ہے تو وہاں تو بہت پانی ہے. پانی ہے تو کیا ہوا, گھٹنوں تک ہی تو پانی ہے, آپ قدم رکھیے اندر, چلیے آپ میری رہنمائی کیجیے. تو چوہا کہتا ہے کہ جہاں تمہارا پانی پہنچ رہا ہے نا گھٹنے تک, یہاں تک تو میری کتنی پشتیں ہلاک ہو جائیں گی. تو ایسے لوگوں کے پیروی کرنا کہ جو خود گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, اگر ان کی رہنمائی کرنے سے میرے پیارے دوستوں اس زمانے کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ ہمیں ان کی تباہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. خود سے فیصلہ کوئی نہ کریں. اگر انسان خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس علم کی کمی ہے یا اپنے اکابر کی صحبت کی کمی ہے, تو جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں ان سے پوچھ پوچھ کر پھر اس پہ عمل کریں. خود سے فیصلہ نہ کریں کوئی, کیونکہ ممکن ہے کہ آپ اپنی یعنی کوئی غلط فیصلہ کر لے جس کی وجہ سے آپ کے اندر شبہات پیدا ہو جائیں گے, دین سے دوری پیدا ہو جائے گی, آپ بدگمان ہو جائیں گے اور بدگمانی دل میں پیدا ہو جائے گی علماء کے بارے میں. اس لیے آج اکثر لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود سے ہی خود ساختہ لوگ تھے, کسی کی رہنمائی حاصل نہیں کی, کسی کو بڑا نہیں بنایا, کسی کی اتباع نہیں کی, خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ راستے پہ چلنے لگے. بڑے راستے کتاب پڑھ کے گاڑی چلانے لگے, جہاں موڑ آیا اب ان کو تو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے, سیدھے سیدھے چلتے گئے, لیکن جہاں کوئی ٹرننگ آئی یا یہاں کوئی سمجھنا کہ اب اس اشارے کا مطلب کیا ہے, یہ سائن لگا ہوا ہے روڈ کے اوپر اس کا مطلب کیا ہے, وہ تو سمجھا نہیں انہوں نے, تو وہیں پہ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا پکڑے جائیں گے وہ. تو بھائی اگر آپ نے کسی کا دامن پکڑنا ہے تو اس کا دیکھ لیں کہ آیا کہ وہ شخص رہبری کے قابل ہے بھی ہے کہ نہیں, رہنمائی کے قابل ہے بھی ہے کہ نہیں, کسی بڑے اللہ والے سے تربیت حاصل کی ہے کہ نہیں. آپ مربی بننا چاہتے ہیں, مربع تو بنے نہیں ابھی, پہلے سے مربع بنتا ہے پھر مربی بنتا ہے نا, بتاؤ بھائی, پہلے باپ بنتا ہے کہ پہلے بیٹا بنتا ہے انسان, باپ پہلے باپ بنتا ہے پھر بیٹا بنتا ہے, پہلے بیٹا بنتا ہے نا, پہلے بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے نا, بتاؤ بھائی, ہلو ہلو, پہلے بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے, ہے نا, یہ اس طرح سے سلسلہ ہے نا بھائی, پہلے آپ مربع بنیں گے پھر آپ مربی بنیں گے, لیکن مربع بھی بنیں گے کسی بھائی قابل آدمی کے ہاتھ میں بنیں گے نا, آپ جو ماہر حکیم ہوگا اس کو مربع بنانا آتا ہے تو کس طرح مربع بنانا ہے, ہے نا. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ دو قسم کے آملے جو تھے وہ درخت سے گرے, دو قسم کے آملے درخت سے گرے تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ایک کو کہا کہ بھئی تجھے یہاں سے اٹھا کے لے جایا جائے گا اور تجھے جو ہے وہ خشک, تجھے جو ہے وہ خشک کیا جائے گا, ہے نا, خشک کر کے پھر تجھے جو ہے وہ حکیم صاحب آئیں گے, وہ لے جائیں گے اس کو خشک کریں گے, تمہارا سفو بنائیں گے, سفو بنا کے پھر تجھے جو ہے وہ قبض کے لیے تجھے دیا جائے گا, وہ یعنی پیخانہ کہنے لگے تم کام آؤ گے وہ, ہے نا. دوسرا دونوں آملے, اب دوسرا آملہ جو ہے وہ بھی وہاں گرا ہوا تھا, ہے نا, تو اس شخص نے اس آملے نے تو حکیم صاحب کی بات نہیں مانی, یہ کہا کہ مجھے یہ سب چیزیں وارا نہیں ہے, میں تو یہی پڑا رہوں گا, مجھے نہیں جانا کہیں پہ بھی. دوسرے جو ہے اپنے آپ کو بٹا لیا, اس نے بات سن لی, حکیم صاحب ان کو لے گئے اٹھا کے لے گئے, ان کا مربع بنایا اور یعنی قلب کی تقویت کے لیے اس سے دوا بنائی گئی, پھر اس سے بڑے بڑے یعنی بادشاہ اور پرائم منسٹر کو استعمال کرتے, بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں گیا وہ, ہے نا. تو وہ جو آملہ وہاں گرا ہوا تھا اس نے اپنی انا کو فنا نہیں کیا, اس نے بات نہیں مانی, وہیں پڑا رہا, یہاں تک کہ پھر وہ جمعدار آیا, اس کو صفائی کی اور اس کو تفیرے مارے جھاڑو سے, جب اس کو اٹھا کے پھر اس کو کرسر میں ڈالا, کرسر سے دیکھ کے پھر حکیم صاحب کو جا کے بھیج دیا دوا خانے میں اور وہ پخانہ ٹکینے کام آیا. لیکن جس نے بات مان لی اور تربیت لے لی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سب کچھ قبول ہے, جو ہوگا ہونے دیں مجھے قبول ہے, تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا, پھر اس کو کیا اعزاز ملا, اس کو کیا پوزیشن ملی کہ وہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے پرائم منسٹر جو ہے اس کو استعمال کرتے اپنے قلب کی تقویت کے لیے. تو جو لوگ تربیت لے لیتے ہیں اللہ والوں سے میرے دوستو, تو ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گھر کے باہر ہم نے دو دیکھے باغ, ایک باغ بالکل اجڑا ہوا تھا اور ایک جو تھا وہ بالکل ہی تر و تازہ اور پھول مہک رہے تھے. حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو باغ ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی مالی نہیں ہے, اور یہ جو باغ ہے اس سے جہاں پھول مہک رہے ہیں اور ہریالی ہے اور چڑیا چہچہا رہی ہیں, پتہ چلتا ہے یہاں کوئی مالی ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جو شخص تربیت لے لیتا ہے, اپنی انا کو فنا کر دیتا ہے, اللہ والوں کے پاس آ کے اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے اور جو بتاتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے. اللہ کے لیے وہ بتاتے ہیں, کوئی ذاتی بات نہیں ہوتی, اللہ کے لیے بتاتے ہیں, اللہ کے لیے وہ حال بیان کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ کے لیے اس کو علاج بتاتے ہیں, ہے نا. تو وہ ایسی مثال بن جاتے ہیں کہ پھر وہ خود بھی مہکتے ہیں, دوسروں کو بھی مہکاتے ہیں, وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ پاتے ہیں, دوسروں کو بھی مزہ تقسیم کرتے ہیں, خود بھی ولی اللہ بنتے ہیں, بلکہ ولی ساز بن جاتے ہیں, وہ صرف خود ولی نہیں بنتے, ولی گھر بن جاتے ہیں وہ. لیکن جب فنا کرتے ہیں تو شیطان نے اس بات کو اپنے اوپر لے لیا کہ جس بات سے میں مردود ہوا ہوں, اب میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو بھی اسی بات سے مردود کروں گا. کیونکہ ان کا اس کا آزمایا ہوا نسخہ ہے تکبر کا، برائی کا، ہے نا. انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت نیچے ہوتی ہے، آگ کی خاصیت اونچی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم بھی عجیب ہے نعوذ باللہ، کہ آپ ایک اچھے اور بلندی والے کو حکم دے رہے ہیں کہ جو پستی والا ہے اس کے سامنے سجدہ کروں میں. اس ظالم کے اندر علم بھی تھا، معرفت بھی تھی، ہے نا، لیکن عشق نہیں تھا اللہ کا، اللہ کی محبت نہیں تھی. اگر عاشق ہوتا تو وہیں گر پڑتا اور رونے لگتا، اللہ مجھے معاف کر دے. انذر کی بجائے انذر کہہ دیتا، انذر نہیں کہتا کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، کہتا کہ انذر علیہ، اے اللہ ایک نظر میرے پہ ڈال دیجئے، مستن علیہ کیوں یہ مجھے معاف فرما دیجئے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیطان کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے دینی مربی سے بدگمان کرے گا جس انسان دین سیکھ رہا ہے، اور اس کو بڑا چھوٹا دکھائے گا وہ، کہ پہلے اولیاء اللہ تو بڑے اولیاء اللہ ہوتے تھے، اور ان کے تو ایسے حالات تھے، ایسے با کمال ہوتے تھے، کرامت والے اولیاء اللہ ہوتے تھے، آج کل اس زمانے میں کہاں ملتے ہیں. کرامات کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکرامت الاستقامت فوق الف کرامہ، ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے استقامت پہ رہنا. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے. التحفۃ تحفہ، فرمایا حدیث پاک کے، الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے وہ تو تحفہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ محبوب سے ملاقات ہوگی اس کی. اور ایسے اولیاء اللہ بھی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی وہ عجیب ان کا تو حال رہتا ہے، ان کے دنیا میں رہنا مرنے کے بعد بھی ان کے بھی عجیب حال، مست رہتے ہیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم قبر میں جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مرنے کے بعد ہماری عقل ایسی رہے گی جیسی ابھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عقل مند ہو جاؤ گے تم. پھر فرمایا کہ مجھے یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں ہے، بس میں جواب دوں گا قبر میں. اگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب قبر میں گئی، تمہارے شیخ نے سنا، فرمایا کہ فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، مر رکھو کا تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں. کتنے ہزار میل سفر کر کے تم آئے ہو، اللہ کو بھولے ہو؟ نہیں، ہم تو نہیں بھولے. تو رابعہ بصری کیا 6 فٹ زمین کے نیچے آ کے اپنے اللہ کو بھول جائے گی؟ جس اللہ کو پوری زندگی میں نے یاد کیا زمین کے اوپر رہ کر، تو زمین کے نیچے آ کے میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی. حضرت زامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ان کے حالات میں، کہ ایک سابق کش بزرگ گئے ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جیسے ہی وہ گئے تو ان کو آواز آئی، ارے بھائی، فاتحہ تو مردوں میں پڑھی جاتی ہے، یہاں تو زندہ ہے، چلو یہاں سے ہٹو، آگے چلو. تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ شخص کون ہے یہ جو یہاں دفن ہے؟ کیا یہ شہید ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ تو شہید ہیں. ہمارے تو تبھی تو شہید ہیں تو وہ زندہ ہیں. وہ اللہ والوں کے عجیب حالات ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے مزے ہوتے ہیں میرے دوستو. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم اکثر جو ہے جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے. ایک بزرگ تھے، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے تھے. تو ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے. کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، کہا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے یہ کام کیا تھا، یہ کیوں کام کیا تھی، تو نے یہ بھی کیا فلاں دن، یہ کیوں کیا تھی، تو نے یہ فلاں دن یہ کام کیا، یہ کیوں کیا؟ اب وہ خاموش کھڑے ہیں. اللہ میں پوچھتے ہیں کہ خاموش کیوں کھڑے ہو، جواب دو نا، کیوں خاموش کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ میاں، میں اے میرے پروردگار، میں سوچ رہا ہوں ایک بات. کیا سوچ رہے ہو، کیا بات سوچ رہے ہو تم اس وقت؟ کہ اللہ میاں، کہ میں نے ایک بات سنی ہے. تو وہ پوری روایت کے ساتھ، حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان اللہ تعالی یستحی، جو حدیث پاک کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمان، بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں. تو اے اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے نبی سے, یعنی انہوں نے پوری روایت کے ساتھ اللہ کے سامنے پوری روایت بیان کر دی کہ میں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بادشاہ فرمائی. تو اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ سنا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, اور اس کے برعکس یہ سب معاملہ ہو رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو جو راوی ہیں وہ بھی سچے ہیں, میرا نبی بھی سچا ہے, جا میں تجھے معاف کر دیا تجھے. بتائیے اللہ تعالیٰ کو یہ, میرے شیخ حضرت نے فرمایا کہ مسخرہ تھا اس کو یہ سوجی, زندگی بھر مذاق کرتا رہا, مرنے سے پہلے دوست نے وصیت کر دی کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا میری داڑھی پہ آٹا چھڑک دینا, داڑھی پہ آٹا چھڑک دینا. کہہ کہ ارے اللہ کا خوف کرو یار, پوری زندگی مذاق کرتے رہے ہو, اب تو مرنے والی ہو, ابھی بھی تو مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ, ایک اور کیسی وصیت کر رہے ہو تم؟ کہا کہ دیکھو تم میرے دوست ہو نا, اب دوستی کا لحاظ رکھنی میری, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کر دینا تم. بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی مرنے سے پہلے پہلے بھی ظالم کی خواہش پوری کر دوں گا میں. جب انتقال ہوا تو اس کی داڑھی کاٹا چھڑک کے اس کو دفنا دیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا, تو قیامت کے دن منظر قائم ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنی داڑھی میں کیا تباشا کیا ہوا ہے, تمہاری داڑھی تو کالی تھی, یہ تو نے آٹا کیوں چھڑکا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ میاں میں نے سنا ہے کہ بوڑھے مسلمان پہ آپ کو حیا آتی ہے. اے اللہ تعالیٰ برا ہونا تو میرے اختیار میں نہیں تھا, کیونکہ آپ نے مجھے پہلے ہی بلا لیا اپنے پاس, میری موت پہلے لکھی ہوئی تھی, برا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا, لیکن برا جیسی شکل بنانا تو میرے اختیار میں تھا, وہ میں بنا کے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ, تجھے میں نے معاف کر دیا. ارے خان رحمت اللہ عجیب بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ واللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت سے مجھے یقین ہے کہ مومن کو بہت کم عذاب ہوگا, مومنوں کو کم عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ اور کوئی خوبی تلاش کریں گے ان کو معاف کرنے کے لیے. اے میرے بندے تو نے یہ کیا تھا, وہ ایک عورت تھی, پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا, اس کا عمل قبول کر لیا. ایک بلی اس پہ رحم کر دیا, وہ سردی میں کانپ رہی تھی, اندر لایا اسے جان بچا دی, اللہ اس کو معاف کر دی. اتنے بڑے بڑے اعمال تھے, کوئی نہیں, اتنے بڑے محدث تھے, جا رہے تھے کشتی بھی کوئی ساتھ جا رہے, انہوں نے چھینک ان کو آئی, انہوں نے کشتی کرائے پہ دے کے گئے, اس کے پیچھے جا کے اس کا جواب دیا الحمد للہ. یہ عمل بڑے محدث, بہاری شریف, مسلم شریف پڑھانے والے, لیکن کوئی نیکی کام نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نیکی قبول کر کے ان کو معاف فرما دیا. اس لیے کوئی نیکی ہو, کوئی عمل ہو, اس کو چھوٹا نہیں سمجھو میرے یارو, کوئی نیکی ہو, کوئی عمل ہو, اس کو کرتے رہو. پتہ نہیں کون سی بخشش کا ذریعہ بن جائے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا ہے, جو سنا ہے ہم نے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.